یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com۔
اور پھر سوال یہ ہے کہ اس لبیک کہنے پہ کیا ملتا ہے؟ اسلام میں کوئی بات نتیجہ سے خالی نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یلبی الا لب من عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا۔ فرمایا جو مسلمان لبیک پکارتا ہے اس کے لبیک پکارنے کے ساتھ اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں، وہ زمین کے آخری کنارے تک اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، ایسا لبیک پکارنے والا کل قیامت کے دن اس کے لیے جو شہادت دینے والے ہیں وہ کہاں کہاں کے ذرات ہوں گے۔ فرمایا زمین کے کنارے تک، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں، سارے کے سارے اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اور جب لبیک کہتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے لبیک کہنے کی شہادت نہ دے۔ اور یہاں یہ بات بھی سنتے جائیے، ہمارے بہت سے دوست جب عمرہ یا حج کے سفر پر جاتے ہیں، بعض کیا کہوں، عقل مند کہوں یا بے عقل، سگریٹ نوشی میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی محرومی ہے۔ بعض فضول گفتگو میں اور بعض بکواس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ابتدا میں کیا بات عرض کی، یہ جو عمرہ کے لیے جانے والا ہے، حج کے لیے جانے والا ہے، کون ہے؟ اس عقل مند یا بے وقوف نے اپنی حیثیت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ اللہ مالک الملک ان کا مہمان بن کے جا رہا ہے، اور کتنا بے ادب ہے وہ مہمان جو اپنے میزبان کے مقام و مرتبہ کا خیال نہ رکھے۔ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، اللہ کی مہمانی ہے، اور اس مہمانی سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ زندگی میں پھر یہ مہمانی میسر آئے کہ زندگی کی آخری مہمانی ہو۔ کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر تو اللہ کا مہمان بنے گا؟ لبیک پکارتا ہوا اپنے سفر کو جاری رکھے۔ اب پتہ نہیں ساتھیوں کی کیا رائے ہے، ابھی تو ہم لبیک پہ ہیں اور وقت 11:40 ہو چکے ہیں، بات جاری رکھیں یا ختم کر دیں؟ پہلی صفوں سے جاری رکھیں اور پچھلی صفوں سے خاموشی ہے۔
ایک اور پروگرام رکھنا مکمل کرنے کے لیے
بیٹھ پکارتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھتے، مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے پہلے ایک اور سنت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ سے پہلے نہائے۔ کتنی شان ہے مکہ کی، اور کتنی عظمت ہے مکہ میں موجود بیت اللہ کی۔ سنت طریقہ یہ ہے
کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ سے پہلے ایک دفعہ پھر غسل کرے، اگر غسل نہ کر سکے تو اللہ سے امید ہے اس کے عمرہ یا حج میں نقصان نہ ہوگا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ سے پہلے ایک دفعہ پھر غسل کرے، بیت اللہ میں داخل ہو، بات کو کچھ مختصر کرتا ہوں تاکہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت نہ لگے، مجھے بھی صبح سبق پڑھانے ہیں، آپ لوگوں کا بھی کام ہے، اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ برکت عطا فرمائے اور کہنے میں اور سننے میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر ابتدا بیت اللہ کے طواف سے کریں، باقی مسجدوں میں جب آدمی داخل ہو ابتدا تحیت المسجد دو رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، بیت اللہ میں جب داخل ہو پہلا کام جو کرنا ہے وہ طواف قدوم ہے، ہاں اگر فرض نماز کھڑی ہو تو پہلے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اگر اس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو اور وقت آ چکا ہو پھر بھی پہلے نماز پڑھے، اور بیت اللہ کے اس طواف کو جو آتے ہی سب سے پہلے کرنا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس طواف میں دو باتیں، ان کو نہ بھولے، اتنی ہی باتیں ہیں لیکن ان میں سے پہلی جو باتیں جو عرض کرنے لگا ہوں ان کو نہ بھولے، وہ بات یہ ہے ایک استماع اور دوسری بات رمل۔ استماع سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو اوپر والی چادر ہے وہ اس طرح ہو رہی دایاں کندھا ننکا، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں چودھری حضرات بعض اوقات جب ان کا مزاج خراب ہوتا ہے تو اس طرح چادر اوڑھتے ہیں، دایاں کندھا ننگا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے طواف میں سات چکر، سات دفعہ بیت اللہ کا چکر لگانا، ان میں سے جو پہلے تین چکر ہیں وہ پہلوانوں کی طرح دوڑ دوڑ کر، قدم چھوٹے چھوٹے ہوں اور کندھوں کو ہلائے، جس طرح پہلوان جاتے ہیں نا اکھاڑے میں چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو ہلاتے جا، پہلے تین چکر اس طرح لگانے، اور پہلے تین چکروں کے بعد اپنی چادر کو درست کریں۔ ان تین چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا کرنا اور دور دور کے چھوٹے قدموں سے چکر لگانا، اس کا پس منظر کیا ہو؟ پس منظر یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں سات ہجری میں جب بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو مکہ والوں نے کہا مسلمانوں کو مدینہ کے بخاروں نے کمزور کر دیا ہے، آپ تک یہ اطلاع پہنچی، آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ مسلمان مشرکین کے سامنے کمزور نظر آئے، فرمایا ساتھیوں پہلے تین چکروں میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا اور دوڑ دوڑ کر پہلوانوں کی طرح چکر لگانا۔ آج مسلمان بدل چکے، اپنوں کے سامنے چھاتی نکال کے چلتے اور دوسروں کے سامنے جھکے ہوئے، اسلام کے جو تصورات ہیں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو بدل دیا۔ اب مشرکین نے جب مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے یہ کمزور ہے، یہ طلاق کرتے ہوئے اتنے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، مدینہ کے بخاروں نے انہیں کمزور تو نہیں کیا، یہ تو پہلے سے بھی تیز۔ یہاں دو باتیں اور سنی، کیا عورتیں بھی تین چکر دوڑ کر لگائیں اور کیا عورتیں بھی اکڑ اکڑ کے چلیں؟ عورتوں کے لیے دونوں کام کرنے درست ہیں، اسلام عورتوں کے لیے پردہ کو پسند کرتا ہے، عورتوں کے لیے اسلام ستر کو پسند کرتا ہے، اور پسند ہی نہیں کرتا واجب قرار دیتا ہے۔ دوڑنے سے اکڑ اکڑ کے چلنے سے پردہ باقی رہنا مشکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے جب طواف قدوم کریں یہ دو باتیں کریں یا نہ کریں؟ سوال واضح ہے، دو باتیں کریں یا نہ کریں؟ آئیے ان دو باتوں کا جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فیم الرمضان والکشف عن المناکب وقد اتى الله الاسلام ونفى الكفر والاحد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب طواف کے ابتدائی تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے جانا اور اپنے کندھے سے چادر کو ہٹانا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ نے مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا اور مکہ سے کفر کو بیسن کالا مل چکا ہے، اور پتا ہے ساتھیوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت میں سارا حجاز، سارا نجد، سارا جزیرۃ العرب اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا، اور اسی پر بس نہیں، شام فتح ہو چکا تھا، مصر 20 ہجری میں فتح ہو چکا تھا، عراق و فارس اس کے کتنے ہی علاقے فتح ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں اب طواف قدوم میں بھاگنے کی یا کندھے کو نندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال واضح ہے کہ نہیں؟ اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں واللہ لا ندع شیئا کنا نفعله علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اللہ نے مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے، کفر کو مکہ سے بیسن کالا مل چکا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے جو بات ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی، اب اس بات کو ساری زندگی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں بھی رک جائیے، دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں تو وہ اس دین میں تبدیلی کرے اور کہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص بجائے دین میں تبدیلی کرنے کے اپنے متعلق غور کرے کہ وہ دین میں باقی رہے گا یا نکل جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے جو بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ دونوں سنتیں باقی، اور جب تک مسلمان باقی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں سنتیں باقی رہیں۔ طواف کی ابتدا کرے، کہاں سے؟ حجر اسود سے، اور حجر اسود سے ابتدا کرتے ہوئے کوشش کرے کہ حجر اسود کو بوسا دے، حجر اسود کو بوسا دے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور حجر اسود کو بوسا دے، اور اگر حجر اسود کو بوسا دینا ممکن نہ ہو یا حجر اسود کو بوسا دینے کی کوشش میں دیگر مسلمانوں کو اذیت ہو تو حجر اسود کو بوسا نہ دے، اور خصوصاً میں کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں ان کا حصہ بھی بیان ہوتا جائے، عورتیں حجر اسود کو بوسا دیں، لیکن اگر کیفیت یہ ہو کہ بوسا دیتے وقت مردوں سے مکس اپ ہو، مردوں سے ان کا اختلاط ہو، اس صورت میں عورتیں حجر اسود کو بوسا نہ دیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ انہیں حجر اسود کو بوسا دینے کے ثواب سے محروم نہ رکھے. اصل بات تو اللہ سے ثواب لینا ہے، مردوں میں گھس کر، مردوں میں مکس اپ ہو کر عورتوں کا بوسا کرنا درست ہے. اور بعض ہمارے بھائی بھی اس بات کے لیے بڑے متحمس اور بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات عورت کی چادر کہیں ہے اور وہ بیچاری خود کہیں ہے اور بوسا دینے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا کرنا قطعاً غلط ہے. اگر کوئی شخص بوسا نہ دے سکے اپنے ہاتھ سے چھوئے، ہاتھ سے نہ چھو سکے اللہ اکبر کہہ کے دور سے اشارہ کر، اگر ہاتھ سے چھوئے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چوم لے، اور اگر ہاتھ سے بھی چھو نہ سکے اشارہ کرے پھر اپنے ہاتھ کو نہ چومے. اب کیوں چوم رہا ہے؟ یہ بھی دیکھا گیا ہے کتنے بھائی کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اپنے ہاتھ کو چومتے. بھائی چومتے کیوں؟ تم نے تو حجر اسود کو ٹچ ہی نہیں کیا. اگر حجر اسود کو چھوئے اپنے ہاتھ سے پھر اپنے ہاتھ کو بوسا دے، پھر اس کے بعد طواف شروع کرے. اب کوئی ایک مصیبت ہو تو آدمی اس کا ذکر کرے. طواف میں لوگوں نے بہت سی دعائیں بنا رکھی، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، ساتوں چکروں کی ساتوں دعا. بولے بالے مسلمانوں کو بھول بھلوں میں ڈالا گیا ہے. طواف کرتے وقت موقع ہے اللہ سے سوال کرنے کا، موقع ہے اللہ کے روبرو اپنی آرزوؤں کو پیش کرنے کا، اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کا. اب یہ بیچارہ پھنستا ہے سات چکروں کی سات دعاؤں، کچھ پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے. اور بعض بیچارے ان کی حالت اور زیادہ عجیب ہے، انہوں نے کرائے کا معلم کر رکھا ہے. اب کیا پڑھ رہا ہے، کیا اس کے ساتھ کیا رہے ہیں، کچھ خبر نہیں. موقع ہے اللہ سے مانگنے کا. اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اور پہلے بات گزر چکی ہے اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی ہے اللہ سے جو مانگے گا پائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب مانگے، اب اس تصور سے مانگے، اے اللہ اگر میں تیرے گھر سے خالی گیا تو کس کے گھر پہ جاؤں، اگر یہاں بھی محروم رہا، اگر یہاں بھی تیری طرف سے خیرات نہ ملی تو اے اللہ کس کے دروازے پہ جاؤں؟ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، وقت ہے اللہ سے سوال کرنے کا، بھول دلیوں میں نہ پڑے. اور کتنے دوست، کوئی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، سب بدقسمتی کی باتیں ہیں. ہیرے جواہرات ان کے ڈھیر ہوں اور وہ اپنے سر میں کھجلی کر رہا ہو، گھر آئے تو واپس آئے، ایسا شخص بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے؟ ہیرے جواہرات کے سمندر ہوں اور وہ خالی واپس آ جائے، بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ اور وہاں جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کو ہیروں اور جواہرات سے بھی تشبیہ دینا درست نہیں. وہ رحمتیں لامحدود ہیں، ان کی قدر منزلت اس کے لیے دنیا کا کوئی پیمانہ کافی نہیں. اپنے طواف کو جاری رکھے، رکن یمانی پہ آئے، رکن یمانی کو بھی چھوئے. بعض لوگ جن کو حجر اسود کو بوسا دینے کا موقع نہیں ملتا، رکن یمانی پہ آ کے قسم نکالتے ہیں. بھائی دین اپنی مرضی سے نہیں، رکن یمانی کو بوسا نہیں دینا، رکن یمانی کو چھونا ہے. اور خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں، بیچاری عورتوں کو حجر اسود پہ موقع نسبتاً کب ملتا ہے، رکن یمانی کو خوب چومتی. یہ بات درست نہیں. رکن یمانی کو چھونا ہے، اور اگر چھونے کا موقع نہ ملے تو گزر جانا ہے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا. اور یہاں رک جائیے، کیا رکن یمانی اور حجر اسود کے سوا کسی اور مقام کو چھونا یا چومنا ہے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے سوا کسی اور مقام کو چومنا یا چھونا ہے؟ سن لیجیے، مسند امام احمد میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں، ایک حجر اسود، ایک رکن یمانی، اور دوسرے دو کنارے دوسری طرف. ان کا نام ہے شامی رخ، کیونکہ شام اس طرف ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کناروں کو چھوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لم تستلم ہذین الرکنین ولم یستلمہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے معاویہ، بیت اللہ کے ان دو کناروں کو کیوں چھوتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کناروں کو نہیں چھوا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں، لیس شیئ من ھذا البیت محجورا، یہ جو گھر ہے اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے. حضرت معاویہ کی بات ظاہری طور پر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ فرماتے ہیں، یہ جو گھر ہے اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس والذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين.
وہ گھر سراپائے برکت ہے اور وہ گھر جہان والوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے. اس گھر میں باب و نشانیاں ہیں, اس گھر میں مقام ابراہیم ہے, اور جو اس گھر میں آ جائے وہ امن و امان میں آتا ہے. تو معاویہ فرماتے ہیں اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں, معاویہ اللہ فرماتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. آپ نے بیت اللہ کے چار کناروں کو چھوا یا دو کو چھوا؟ بہترین نمونہ ان میں ہے یا تجھ میں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہتے ہیں, صدقت یا ابن عباس, اے عباس کے بیٹے تو نے سچ کہا, معاویہ نے غلطی. یہاں پھر بات کو سمجھیے, بیت اللہ کے دو کناروں کو چھونا ہے, تیسرے کنارے کو چوتھے کنارے کو نہیں چھونا. کیوں؟ دو کناروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں ان پر, ان نے یہ بات کتنے واضح انداز میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان میں یہ تصور کتنا منفرد اور کتنا نمایاں اور ممتاز باقی صحابہ بھی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان بڑی ہی نرالی. حضرت عابس بن ربیعہ تو بیان کرتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں آتے ہیں, حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں, اے حجر اسود تو پتھر ہے, انک حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلت ما قبلت. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا. کچھ بات واضح ہے کہ نہیں؟ حجر اسود کو بوسا دینا ہے, رکن یمانی کو چھونا ہے. کیوں؟ مدینے والے نے حجر اسود کو بوسا دیا, مدینے والے نے رکن یمانی کو چھوا. اگر تمہوں نے حجر اسود کو بوسا نہ دیا ہوتا, رکن یمانی کو چھوا نہ ہوتا, اللہ کی قسم ہم نہ ان کو بوسا دیتے نہ ان کو چھوتے. اور حجر اسود کے چھونے اور رکن یمانی کے حجر اسود کے بوسا دینے اور رکن یمانی کے چھونے سے کیا ملتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان مسحهما کفارۃ للخطایا. فرمایا ان دونوں کا چھونا گناہوں کی معافی کا سبب. اور پھر جب ایک شخص سات چکر پورے کر لے اس کے بعد آدھے گھنٹے کی دو تین منٹ باقی ہیں, سات چکر پورے کر لے اس کے بعد دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے, اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ہو پیچھے پڑے. مسلمانوں سے جھگڑا نہ کرے,
جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں دو رکعت پڑھ لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ. پھر اس کے بعد حجر اسود کو چھوئے یا بوسا، اور پھر زمزم کا پانی، اور زمزم کا پانی اس کا کیا کہنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم، انه طعام طعم وشفاء السقم. فرمایا دنیا میں جتنے پانی ہیں ان تمام پانیوں میں جو سب سے بہتر پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے. اس میں کھانے کے لیے کھانا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیں، ساری بات کو توجہ سے سنیں لیکن اس حدیث کے لیے اپنے کانوں کو اور دلوں کو کھول دی، انشاءاللہ ساری بات میں فائدہ ہے، لیکن یہ چھوٹی بات ہے آسان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس جوہر پہ جاتے ہیں، ہندوؤں کے کنویں پہ جاتے ہیں وہاں سے پانی لاؤ جی، جہالت کی باتیں. یہ ہے وہ پانی جس کے متعلق انہوں نے بتلایا ہے جنہوں نے ساری زندگی نبوت سے پہلے دی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں. اور امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اب میں اپنی طرف سے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت دے رہا ہوں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اگر ساتھی چاہتے ہیں تو اسی پہ بند کر دیتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مکہ مکرمہ آتے ہیں، بیت اللہ میں آتے ہیں، زمزم کا پانی طلب کرتے ہیں، اور پانی پینے سے پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو ابن ابی الموالی نے بتلایا، اے اللہ ہم کو ابن ابی الموالی نے بتلایا، اور ابن ابی الموالی ان کو محمد بن المنقدر نے بتلایا، اور محمد نے حضرت جابر سے سنا، اور حضرت جابر نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے. اللہم انی اشربہ لعطش یوم القیامۃ، اے اللہ تیرے رسول کا فرمان سنا ہے، جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جائے آپ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. اے اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ محشر کے دن محشر کی پیاس سے محفوظ، اور پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور پھر زمزم کا پانی پیتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں زمزم کے پانی کے نکلنے کی جو تاریخ ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں گمائے. کس طرح ننا منا اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کی والدہ محترمہ بچے کی پیاس کی خاطر تڑپ رہی ہے, کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروا کی پہاڑی پہ جاتی ہے, کہیں دور دور پانی کا نشان مل جائے, کہیں پانی کا نشان تک نہیں. نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ چرند ہے, نہ سبزہ ہے نہ پانی. اللہ اپنے فضل و کرم سے ننے منے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے, ان کی ایڑی کی ٹھوکر سے ایسا چشمہ نکالتے ہیں جو اب تک جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. اس تاریخ کو اپنے دل و دماغ میں اتارے اور اللہ سے بات کرے, اے اللہ آپ اس بات پہ قادر ہیں کہ ننے منے اسماعیل کی ایڑی کی ٹھوکر سے پانی کا ایسا چشمہ جاری فرمائیں جو صدیوں سے جاری ہے یا ہزاروں سال سے جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک جاری ہے. اے اللہ اگر آپ اسماعیل کی ایڑیوں سے ایسا چشمہ جاری فرما سکتے ہیں تو میری حاجتوں کو پورا کیوں نہیں فرما سکتے. اللہ سے بات کرے, اللہ کے روبرو اپنی مشکلات کو رکھے اور اپنی مشکلات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی ان قدرتوں کا ذکر کرے جن کا کرشم جن کا ابھار زمزم کے چشمہ سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف نکلے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات, حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں, اور ملتظم کے معنی عربی زبان میں چمٹنے کی جگہ. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پہ آ کے چمٹنا احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا, رکن یمانی کو چھونا اور ملتظم کے ساتھ آ کے چمٹنا, آج اللہ کے گھر کے ساتھ چمٹنا کیسی پیاری ادا ہے. اگر ممکن ہو وہاں جا کے چمٹے اور اللہ کے روبرو اپنی فریادیں پیش کریں. دروازے اور حجر اسود کے درمیان, اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی طرف نکلے. صفا اور مروہ کی طرف نکلتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. صفا پہاڑی پہ چڑھے, قبلہ رخ ہو, اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی بڑائی کو بیان کرے اور پھر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, وحدہ وہ اللہ تنہا ہے, لا شریک لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, لہ الملک اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے, ولہ الحمد اللہ ہی کے لیے تعریف ہے, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے.
انجز وحدہ
اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا. ذرا توجہ سے سنیں,
انجز وحدہ
اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا.
ونصر عبدہ
اللہ نے اپنے بندہ کی مدد کی.
وحزم الاحزاب وحدہ
اور اللہ نے تمام لشکروں کو تنہا شکست. اس طرف اشارہ ہے, کچھ بات سمجھے. یہی وہ صفا پہاڑی ہے, بات کو مختصر کرتا ہوں, اشارے پر اکتفا کروں.
یہی وہ صفا پہاڑی ہے,
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس پہ آئے. جب دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا, اسی خاطر تو نے ہمیں جمع کیا, تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں. معاذ اللہ. اور پھر وہ دن آیا کہ اسی بیت اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کے حکمران کی حیثیت سے موجود ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعرات کو فتح مکہ کے موضوع پر خزانہ حال میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ تصور اپنے ذہن میں لائے, اللہ اتنی قدرت والے ہیں. ایک وہ کیفیت, اسی صفا پہاڑی پہ بات کرتے ہیں, مکے والے معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں, اور پھر یہی کیفیت کس طرح بدلتی ہے کہ اسی بیت اللہ میں مکہ کے حاکم کی حیثیت سے موجود ہے. تین مرتبہ یہ دعا کریں. اور یاد رکھیے, صفا پہاڑی کا مقام دعا کی قبولیت کا مقام ہے. ہمارے بہت سے بھائی جب صفا پہاڑی پہ آتے ہیں تو ان کی کیفیت بالکل بچوں کی سی ہوتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چھوچ پائی. آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں؟ بچے جب کھیلتے ہیں نا آپس میں, چھوچ پائی سمجھتے ہیں نا پنجابی تم لوگ, جی آنکھ میں چوری. جس طرح بچے کھیلتے ہیں, بعض ساتھی آتے ہیں صفا پہاڑی پہ اس طرح گھوم کے کوشش کرتے ہیں کہ کہیں صفا پہاڑی پہ انہیں کوئی پکڑ نہ لے. محرومی ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. صفا پہاڑی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا کی, تین دفعہ وہ دعائیہ کلمات کہیں جو ابتدا میں کہیں. اس کے بعد صفا پہاڑی پہ لمبی دعا کی, پھر اس کے بعد مروہ کی طرف روانہ. جو میلین اخدران ہیں دو سبز ستون, اور وہاں اب الگ رنگ کی ٹیوبیں بھی جلتی ہیں. وہاں سے جب گزرے تو تیز بھاگ کے گزرے. اور یہاں یہ بھی سنیے, عورتوں کے لیے بھاگنا درست نہیں. دیکھیے اسلام میں عورتوں کے سفر اور پردے کا کتنا اہتمام ہے. عورتوں کے بھاگنے سے ان کے سطر میں خلل واقع ہوتا ہے. ہر بعض عقل مند ساتھی اپنی بچیوں یا اپنی بیویوں کا ہاتھ تھامے ہوئے انہیں لگاتے ہیں, وہ بیچاری بھاگ نہیں پاتی تو کھینچتے ہیں. عورتوں کا بھاگنا درست ہے, مردوں کے لیے دو سبز ستونوں کے درمیان بھاگنا ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھاگنا ہے. پھر مروہ پہاڑی پہ پہنچے, پھر یہی دعا تین مرتبہ ہے اور خوب لمبی دعائیں کر. کتنے چکر ہوئے؟ ایک. پھر مروہ سے صفا کتنے چکر ہوئے؟ دو. اور بعض ساتھی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ صفا سے لے کر صفا تک ایک چکر بناتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, پھر ان کی خیر نہیں. صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے صفا دوسرا چکر, آخری چکر جو ہے ساتواں وہ کہاں ختم ہوگا؟ مروہ. اب چھوٹی بات یہاں کروں, میں بات کے ختم کرنے سے
ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ آج برائے مہربانی سوالوں سے چھٹی دے.
چھٹی ہے
صبح پڑھانا ہے جا کے, آپ کو بھی کام ہوں گے مجھے بھی پڑھانا ہے, تو اسی آخری بات کی کرنے سے پہلے آپ سے چھٹی چاہتا ہوں سوالوں سے. مروا پہاڑی پر پہنچ کر ساتویں چکر کے اختتام پر عمرہ کے سارے کام مکمل, ایک کام باقی ہے وہ حجامت ہے. حدیث شریف میں ہے عمرہ کے بعد جو حجامت ہے اس میں افضل یہ ہے کہ سر کو منڈوایا جائے. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. انشاءاللہ پرچی بندی رہیں گی آپ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو اپنے سروں کو منڈواتے ہیں. صحابہ نے عرض کی ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں. آپ نے دوبارہ فرمایا اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما جو اپنے سروں کو منڈواتے ہیں. صحابہ نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تیسویں مرتبہ یہ دعا کی اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کر جو سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں, اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ سر کے بالوں کو منڈوانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی, اور چوتھی مرتبہ ان کے لیے دعا کی جو سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں. اب ہر عمرہ کرنے والا اس کو اختیار ہے چاہے سر کے بالوں کو منڈوائے یا کٹوائے. اب جو منڈوانے کی فضیلت ہے وہ واضح. عورتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ عورتوں کے لیے بالوں کا کٹوانا ہے ایک پور کے برابر, پنجابی میں کہتے ہیں پوٹا, ایک پور کے برابر بالوں کے اخیر سے کاٹنا ہے. ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عورتوں کے لیے بالوں کا منڈوانا نہیں ان کے لیے بالوں کا کٹوانا ہے, اور وہ کٹوانا ایک پور کے برابر. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجیے, بعض مسلمان بھائی اور بعض عورتیں مروہ ہی کی جگہ پر بالوں کا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات بالکل ناجائز غلط ہے. مسلمان عورت کے بال غیر محرم سے ان کا چھپانا ضروری ہے, اور غیر محرم کے سامنے مسلمان عورت کے بالوں کا اظہار حرام ہے. کتنی محرومی کی بات ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اعلی عبادت اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اب اسی مقام پر دوبارہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ جہاں ٹھہرے ہیں وہاں جائے جا کے کاٹ لیں, اور اگر کہیں نہیں ٹھہرے تب بھی کوئی مشکل نہیں, جو ویکٹینز ہیں بیت الخلا ہیں وہاں جا کے کاٹ لیں, یا گاڑی میں جہاں کہیں تنہائی میسر ہو غیر محرم اس کے بالوں کو نہ دیکھے وہاں جا کے کاٹ لیں. اتنی جلدی کون سی ہے؟ اس طرح عمرہ کی عبادت اللہ کے فضل کرم سے مکمل ہوتی ہے. اللہ مالک الملک سے درخواست ہے مجھے جی سوال تو ہم کر کے رہے ہیں. بعض ساتھی جو ہیں وہ بالوں کے کٹواتے وقت ایک اور بات کرتے ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ان کو ہدایت دے کینچیاں لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے وہاں پتہ نہیں یہاں بھی ہوگا قصاب عید کے دنوں میں چھڑیاں لیے ہوئے بازاروں گلیوں کے گھومتے ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کینچی آئی ہو. اب وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کاٹو بالوں کو. کیا ہوتا ہے, عمرہ کرنے والے دو چار بال ادھر سے دو چار ادھر سے دو چار ادھر سے کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حجامت مکمل. یہ بات غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے
کہ یا تو بالوں کو منڈواؤ، یہ تو بات واضح ہے، اگر بالوں کو کٹوانا ہے سارے سر کے بالوں کو کٹوائے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہلکا کروائے، یہ نہیں دو بال یہاں سے دو یہاں سے دو یہاں، ایسا کرنا نہ کافی اور نہ درست. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جو بات صحیح کہی گئی ہے اس پر کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے یا سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایمان و احتساب سے رمضان کے روزے رکھیں آپ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو ایمان و احتساب سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے آپ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اے اللہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، اور یہ کام آپ کی توفیق ہی سے کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو ایمان و احتساب والا بنا، اور ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا. اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اے اللہ آپ سے جو مانگے وہ مل جائے. اے اللہ آپ کے سوا کس سے مانگے؟ اے اللہ آپ سے جو مانگے وہ مل جائے. اے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج بنا اور تمام کائنات سے مستغنی فرما. اے اللہ تمام دنیا سے بے نیاز فرما. اے اللہ اپنے در کا فقیر، اپنے در کا بکاری، اپنے در کا محتاج بنائے رکھ، اور تمام دنیا سے ساری زندگی بے نیاز رکھ. اے اللہ نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. میرے والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں بیمار ہیں، ہمارے دوست طارق صاحب ان کی والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، عبد المالک صاحب کی والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، اور بھی کتنے ساتھی ہیں جن کے ماں باپ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو شفاء کاملہ آج عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو رحمتوں سے بدل دے. اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کی، ہماری زبانوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے قدموں کی، ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے بیوی بچوں کے دل و دماغ میں، تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں بھر دیں جن کو آپ پسند فرمائیں، اور ان باتوں کو نکال دیں جو آپ کو ناپسند ہو. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا چلن فرما. اے اللہ کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں پڑھا جائے، آپ کی کتاب پڑھی جائے، آپ کی کتاب سنی جائے، آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنی اور پڑھی جائے. اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کے فرشتوں کا بسیرا ہو. اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا نہ ہو.
اے اللہ ہمیں رزق فراخ عطا فرما اور ایسی روزی عطا نہ کر جو آپ سے دوری کا سبب. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما, اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ان کی اولادوں پر رحم فرما, اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. ہمارے ایک دوست شاکر صاحب ان کے والد محترم انتقال فرما چکے ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اے اللہ جتنے مسلمان ہمارے اعزاء اقارب ہیں اور دیگر مسلمان ہیں جو فوت ہو چکے ہیں, اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما, اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ ایریٹیریا صومال افریقہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ اس ملک کو باقی رکھ, اے اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما, اے اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما, اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ملکوں کو اسلام کے دشمنوں سے پاک فرما, اسلام کے دشمنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جو حکمران ہیں, اے اللہ ان کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے اپنے ملکوں میں قانون جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں, اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ کے دست مبارک سے اپنے خصوصی فضل و کرم سے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا عمدہ پانی نصیب فرمانا, اے اللہ آپ کی شفاعت ہمارے نصیب میں فرمانا. اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اس محرومی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں آپ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار نہیں کیا, آپ کی مجلس کو نہیں پایا, آپ کے مقدس اور پاک با صحابہ کو نہیں دیکھا. اے اللہ اب جنت میں ان کی صحبت سے ان کی ہمسائیگی سے ان کے پڑوس سے محروم نہ رکھنا. اے اللہ اگرچہ ہم پاپی ہیں, اے اللہ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں, لیکن آپ سے سوال کرنے والے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ سے جو سوال کرتا ہے آپ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب یہ سوال کرتے ہیں اور اصرار کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس سے محروم نہ رکھنا. اے اللہ اگرچہ ہم پاپی ہیں, اے اللہ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں, اے اللہ اگرچہ ہم سیاہکار ہیں, لیکن آپ کی رحمت اس کا بھی تو کوئی شمار نہیں. اے اللہ اگر آپ نے انہیں کو معاف کیا جو بڑے صالحین ہیں بڑے نیک ہیں, آپ کی کرم نوازی ہے, لیکن اے اللہ معاف کرنا تو ان کا ہے جو بڑے سیاہکار ہیں بڑے گناہگار ہیں بڑے پاپی. اے اللہ آپ تو وہ ہیں اگر کسی کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ بھی ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہوں, اے اللہ آپ سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اگرچہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں آپ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے رسول کریم